ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في كتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. سورۃ الانعام کی سورۃ الانعام مکی کی ابتدائی مضامین سے ہوتے ہوئے ہم اس کے آخری مضامین کے خلاصے کی طرف جمعے کے دن درس قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی اس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے مشرکین مکہ کو یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ رب العالمین کے فرمان کا یہ طریقہ ہے، یہ طریق ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں کی خوبیاں اور خرابیاں، یعنی حق کی خوبیاں اور باطل کی خرابیاں دونوں طرف سے ہر ایک کی حیثیت کو خوب واضح کر دیتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کی جانب پر چلنے کے لیے کسی کے لیے کوئی دشواری نہ رہے اور اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وجود پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر اپنی جانب سے کوئی شرعی احکام بیان کرنے سے پہلے انسان کی عقل کو اس کے گرد و نواح میں موجود، اس کے آگے پیچھے موجود، اس کے اوپر نیچے موجود جو قدرت کے مظاہر ہیں اور جو دلائل ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود پر، اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پہلے عقلی طور پر انسان کے شعور کو بالغ کرنے کے لیے اور اس کی عقل کو بالغ کرنے کے لیے وہ تمام عقلی دلائل پیش کر دیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے وجود اور اس کے ہونے کی حیثیت کو قبول کرنے سے انسان کی عقل کوئی بہانہ نہ بنا سکے. اور جب تمام چیزیں پیش کر دی گئیں اور انسان اس کے خلاف عقلی طور پر کچھ اور نہ کر سکا بلکہ اس کی عقل تھک کر، ہار کر، عاجز ہو کر اسی پیغام حق کی جانب روانہ ہوئی کہ جو اللہ رب العالمین نے مظاہر کائنات کے دلائل کے تحت اپنے وجود کو ثابت کیا تھا، جب عقل کے ذریعے دلائل باری تعالیٰ کا سلسلہ مکمل ہوا پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زبان مقدس سے اپنے وجود کے متعلق جو اپنے قوانین ہیں، جس کو نقلی قوانین کہتے ہیں، جو نقل ہو کر آ رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بیان ہو رہے ہیں، جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیان کر دیے گئے تاکہ عقل اور نقل دونوں کے طریقے سے اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت، اس کی ذات کی یکتائی اور اس کے وجود واجب کہ وہ ہے، اس پر تمام تر دلائل مکمل ہو جائے اور عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات یہاں پر یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ بت تو محض، یہ بت، یہ مورتیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو محض ایک جمادات اور پتھر ہیں، ان سے افضل تو انسان ہے، پتھر سے زیادہ حیثیت تو انسان کی ہے. تو عقل کے دشمنوں ذرا غور کرو کہ جب انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی پرستش اس کی عبادت عقل کے خلاف ہے، تم نہیں مانتے، تو پھر ذرا سوچو یہ پتھروں کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقلی طور پر ان کے زوم کو قرآن مجید برہان رشید نے دلائل کے طور پر پاش پاش کر دیا اور فرمایا کہ اپنی عقل سے غور کرو، اگر ہم اگر عبادت کے لائق یہ بت ہوتے تو بتوں کا نہ بنایا جاتا، انسان میں سے کسی کو بنا دیا جاتا، لیکن انسانوں میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ مورتیاں کیسے عبادت کے لائق ہو سکتی، یہ پتھر کیسے عبادت کے لائق ہو سکتی؟ تم میں سے ہر وہ شخص جو کسی انسان کو معبود نہیں کہتا، اس کی پرستش اس کی عبادت نہیں کرتا، مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو عقل کے دشمنوں سوچو کہ ان پتھروں سے زیادہ فضیلت تو اللہ نے انسان کو دی ہے، جب وہ فضیلت والا معبود نہیں ہو سکتا، مستحق عبادت نہیں ہو سکتا، تو یہ مورتیاں کس طریقے سے مستحق عبادت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام طریقے کو بیان فرمانے کے بعد، اس مضامین کو بیان کرنے کے ساتھ آیت نمبر 60 اور 59 کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اپنی دلائل قاہرہ اور اپنی شان عظیمہ کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بڑے واضح طور پر ان سے کہہ دیا کہ یہ تمہارے بدھ جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے علم اپنی قدرت کی شان کو دو طریقے سے بیان کی، یہ بھی انداز مباحثہ انداز مناظرہ انداز فہم انداز تبلیغ کا ایک خوبصورت انداز ہے. اس آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت کے ہے تو ایک ہی آیت لیکن اس کے مضمون کو بڑے خوبصورتی کے انداز میں دو حصوں پر مشتمل کیا. پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے علم اپنی قدرت کی اجمالی اور خلاصے کے طور پر شان بتائی، اور آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس خلاصے اس مختصر کی تفصیل کی ہے کہ جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور بڑے خوبصورت پہرائے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. آیت سماعت فرمائیے، فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اسی کے پاس سارے غیبوں کی چابی ہے. تم کہاں بتوں سے پوچھتے ہو؟ یہ کہاں تم گویا کہ جنتریاں ڈال کر، یہ تم فال ڈال کر، یہ تم تیروں سے بتوں کے پاس جا کر فال نکال کر، بارش سے متعلق دیگر چیزوں سے متعلق تاثیر کا عقیدہ رکھتے ہو؟ فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ کچھ کر سکتے تو تمہارے لیے کب سے کوئی بھلائی کر دیتے. فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو از خود اس کے بتائے بغیر غیب جان سکے. اب اس کی تفصیل آ گئی کہ جو اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اس کی شان کیا ہے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی کے اندر چیز ہے اس کے ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، جو سمندر کے اندر اور زمین کے پیٹ کے اندر پنہا اندھیروں کے اندر جو سرسوں کے دانے سے بھی باریک اشیاء موجود ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ زمین اور آسمان کے اندر چپا چپا کروڑوں کھربوں، یہاں پر گویا کہ ہر مخلوق کے تحت ہم نے اس کی نسلیں بنائی ہیں، نباتات میں آ جائیں تو کروڑوں اس کی نسلیں آ جاتی ہیں، جمادات میں آ جائیں تو اس کی کروڑوں نسلیں آ جاتی ہیں، انسان میں آ جائیں تو اس میں کروڑوں مزاج کے لوگ آ جاتے ہیں. فرمائیے ساری چیزیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے کہ بڑی چیز تو چھوڑے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر ایک پتا بھی ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، فرمایا اور زمین کے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تہ کے اندر اگر کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بیج موجود ہے تو اس کی حیات اور اس کی نشوونما کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور آخر میں اس کی تطویل بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ توحید پر کر دی. فرمایا ورا رتب ولا یبس الا فی کتاب مبین، اور ہر خشک و تر کو ہم نے لا کر لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. یہ اس آیت کا، آیت نمبر 59 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے اس سے متعلق مفسرین اور محققین نے جو دلائل اور جو توحید سے متعلق بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یعنی اس میں نے جس طرح کی عرض کی آپ کے سامنے کہ پہلے علم کی قدرت کی دو شان کی گئی، ایک اجمال ایک پھر اس کی تفصیل. ایک اس کا خلاصہ، پھر ایک اس کی تفصیل، ایک اس تمام دلائل اور قدرت کا ما حصل، پھر ایک اس کی تفصیل. تو خلاصے کے طور پر بہت بڑی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سے جملے میں فرما دیا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو، کہ غیب کی ساری کنجیاں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا. اگر غیب کی ساری کنجیاں اور غیب کو از خود جاننے والا کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے. یہاں پر علامہ قرطبی علیہ رحمت کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. علامہ قرطبی علیہ رحمت نے بڑی پیاری شان یہاں پر فرمائی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے دو طریقے اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذکر فرمائے، ایک اجمالی، پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ اس کی تفصیل اور اس کے علم کی وسعت کو بیان کرتا ہے. اور یہاں پر بیان کرنے کے لیے مفاتیح کا لفظ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. اب علماء کہتے ہیں یہ مفاتیح جمع ہے، مفاتیح جمع ہے. اب کس چیز کا واحد کیا ہے اس کا؟ فرمایا اس کا واحد مفتاح، یہ مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے؟ اگر اس کو مفتاح کی جمع لیتے ہیں تو مفتاح خزانے کو کہتے ہیں، تو معنی ہوگا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُو، کہ سارے غیب کے خزانے خدا کے پاس ہے اور ان کی وسعت اور اس کی حد کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور فرمایا اگر اس کو میم کے زیر کے ساتھ اور میم کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے مفتاح، تو اس کا معنی ہے چابی، مفتاح معنی چابی. اور اس سے مراد مفتاح کی ایک تعبیر غیب سے کی گئی ہے اور مفتاح کی تعبیر خزانے سے کی گئی ہے. تو وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ، مفاتیح کو اگر مفتاح کی جمع مانی جائے تو ترجمہ ہوگا سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور میم کے کسرے کے ساتھ پڑھی جائے تو بات ہوگی کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اگر یہ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے تو مانا ہوگا کہ غیب کی ساری کنجیاں اور علم کی ساری کنجیاں خدا کے پاس ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے پایا قدرت اور عظیم قدرت اور بے کراں علم کا مالک ہو. اس آیت سے سمجھانے کی طرف یہ اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ خدا وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے علم میں ذرے ذرے ذرہ ذرہ موجود ہو، جس کا علم ہما وقت مستحضر ہو، اس کے علم میں سہو نہیں، اس کے علم میں بھول نہیں، اس کے علم میں رکاوٹ نہیں، اس کے علم میں کیا کہا جائے، اچھا سوچ کے بتاتا ہوں، یہ نہیں، اس کے علم میں بھولنے کی کوئی صفت نہیں، اس کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے وہ پوچھ کر بیان کرے. بعض ہمارے دوست ہیں تو علم غیب کے بڑے، اپنے منہ سے بہت بڑے علم غیب کے قائل ہیں اللہ کے لیے، لیکن ان بیچاروں کو خدا کے لیے بولنے کی تمیز بھی نہیں. اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب دریافت کر لے. میں نے کہا وہ آپ کا خدا ہوگا جو غیب دریافت کرتا ہے، جو خدا ہے اسے کسی چیز کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ حال ہے، تو خود ایمان اٹھا کر ہم پر شرک کا فتویٰ رہا تو پھر آپ کا ایمان کا کیا ہوا؟ ذرا مفتی صاحب یہ بھی فرما دیجئے. تو ان کے شوقین اور ان کے محبین کو چاہیے کہ مولویوں سے کم خدا سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ ہے اور اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کی شان بیان کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتا ہے، سب سے شدید محبت اس کی خدا سے ہوتی ہے. اگر خدا کی بارگاہ میں خدا نہ خواستہ گستاخی کرتے ہو، باپ نظر آ جائے تو باپ کی عزت کی کوئی خاطر میں نہیں لاتے، اگر کوئی پیر ہو تو اسے بھی خاطر میں نہیں لاتے، اگر کوئی بزرگ کہلانے والا ہو تو اسے بھی خاطر میں نہیں لاتے، اگر کوئی مولانا کہلانے والا ہے اسے بھی خاطر میں نہیں لاتے. اس لیے کہ مسلمان جس سے شدید محبت کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جب ہمیں کوئی نصیحت کرے کسی بات میں کہ بھائی دیکھو یہ ایسا ہی ایسا ہے، تو ہمیں ملاؤں کی طرف کم خدا کی طرف زیادہ جانا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے حق واضح ہو جائے، تاکہ ہم کسی کو پیشوا بنائیں تو خدا کی محبت کے تحت بنائیں. یہ نہ ہو جائے کہ ارباب من دون اللہ، کہ خدا کی محبت کو چھوڑ کر خدا کے مقابلے میں ان کو بھگوان بنا لے، ان کو خدا کر لے، کہ خدا کی شان میں وہ بکواسات کرتے رہے لیکن ہم کہ نہیں جناب بہت بڑے عالم تھے جی، حکیم الامت تھے جی، بہت بڑے شہید اور غازی تھے. تو یہ شہید اور غازی کہنے والی چیز تو جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ جناب جنت میں لے جانے والی چیز تو وہ ہے کہ جب ہم کسی سے عقید اور محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت و تکریم کے تحت کریں گے. تو میں صرف فکر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، غالی محبت نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہاں تقریر کر رہا ہوں بہت مشکل مضامین میں نے بیان کیے، کر رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، جو حق میری زبان سے نکل رہا ہے یہ اللہ ہی کہتا ہے. اگر اس میں جہاں مجھ سے غلطی ہوئی جس کا پورا اہتمام کیا گیا تو وہ میرے نفس کا خسارہ ہوگا، وہ میری ذات کے ساتھ ہوگا، اور جو خوبی نکلی ہے وہ میری ذات کا حسن نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میری زبان سے وہ کلمات نکل جائے، تو اللہ رب العالمین کی عطا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ چیز مکمل ہو گئی. لیکن اگر اس درس قرآن میں میری زبان سے بھی کوئی چیز نکلی تو آپ کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ جناب آپ آ کر خدا کی محبت کے لیے مجھ سے مباحثہ کر سکتے ہیں، میری صلاح کی بات کر سکتے ہیں، اور میرے دل میں اگر رتی برابر بھی خوف خدا ہوا تو میں آپ کی تنقید کو نہیں اپنے ایمان کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو قبول کروں گا. کیونکہ مجھے یاد ہونا چاہیے، ایک مبلغ کو یہ یاد ہونا چاہیے، ایک عالم کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ مسند ارشاد، صرف ارشاد، یہ خدا اور اس کے محبوب کا منصب ہے. خدا کا منصب ہے، اس کی عطا سے اس کے محبوب نبیوں کا منصب ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص محض ارشاد پر نہیں، اس کو ارشاد کے ساتھ قبولیت بھی رکھنی چاہیے. جہاں وہ نصیحت کر رہا ہے تو اگر اسے چھوٹا کوئی شخص بھی اگر نصیحت کرے اور وہ بات ایمان کی ہو، اعتدال کی ہو، تو پھر قبولیت کے مادے کو اجاگر کرتے ہوئے قبولیت لینی چاہیے. کیونکہ اگر غیر نبی صرف مسند ارشاد ہی پر رہے تو اس کے اندر حفظ ہو جائے گا، تعفن ہو جائے گا، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان کے اندر خوشبو اور لطافت جب آتی ہے کہ جب بولے اور قبول کرے، بولے اور قبول کرے. میں اکثر اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں. ہم اکثر یہاں پر رہنے والے اکثر لوگ کراچی میں بلڈنگوں میں رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں. اب کچن ہمارا چھوٹا سا ہوتا ہے، فلیٹ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں ہم ایگزوسٹ فین لگاتے ہیں تاکہ گرم ہوا باہر جائے اور ٹھنڈی ہوا اندر آئے، اور سارا گھر تنور نہ بن جائے اور ایک گویا کہ آگ کی بھٹی نہ بن جائے. تو یہی چیز انسان کی سمجھ لیجیے. انسان بھی ایک مختصر سا ڈھانچہ ہے، جب اس کے اندر گرم ہوا باہر، ٹھنڈی ہوا اندر والا ایگزوسٹ کا سسٹم ہوگا، ارشاد اور قبول، تو اس کے اندر تعفن کبھی پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر تکبر کبھی نہیں آئے گا، اس میں حسد کبھی نہیں آئے گا، اور یہ اپنی زندگی کی راہ کو بالکل درستگی کے ساتھ چلائے گا. لیکن اگر انسان محض ارشاد ہی پر بیٹھ جائے، میں تو کعبے میں گیا ہوں، کعبے کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے، تو جناب اس قسم کی باتیں اگر کہہ دی جائے اور اسے اپنے لیے تفخر سمجھا جائے تو انسان محض ارشاد پر نہیں ہوتا، اسے قبولیت کی طرف آنا پڑتا ہے. اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضور کی حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ اگر تم اپنی غلطیوں پر توجہ رکھو تو تمہاری ہر غلطی تمہاری راہ اصلاح کی ایک منزل ہے، کہ تم اس پر اور مضبوط ہو جاؤ گے، مستقیم ہو جاؤ گے. تو حضرات گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں، مومن وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. نبیوں سے محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نبی سے جتنی زیادہ محبت کرے گا یہ بھی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ محبت کرو ان سے. ولیوں سے محبت کرے گا یہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے، اس لیے اللہ نے کہا ان سے محبت کرو. مسجد سے پیار کرو گے، مسجد کا احترام کرو گے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے. کعبۃ اللہ کی تعظیم، ہر وہ چیز جس کی تعظیم کا حکم خدا نے دیا ہے تو اس کی تعظیم کرنا دراصل خدا ہی کی تعظیم کرنا ہے، دراصل خدا ہی سے محبت کرنا ہے. تو اب اللہ رب العالمین کی شان، خدا وہ ہے کہ جس کے علم میں کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں، اس کا علم ہمیشہ مستحضر ہے، حاضر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہوتی. ہاں یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، میں جہاں علم غیب کے فرق کر رہا تھا وہاں یہ بات بھی فاضل بریلوی کی کتابوں سے بتا دوں، انبیاء کاملین کے لیے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ان کو پر بھی سہو تعبیر کیا جاتا ہے، ان پر بھی ذہول کی کیفیت لائی جاتی ہے. ہمارا سہو فرق یہ ہے، انبیاء پر بھی بھول کی کیفیت لائی جاتی ہے. خدا بھولنے سے پاک، خدا اونگنے سے پاک، خدا کے علم سے کوئی چیز نکل جائے اس سے خدا پاک. صرف خدا کی ذات ہے کہ جس کے پاس جو علم ہے وہ ہمیشہ مستحضر ہے، اس نے نبیوں کو بھی جو علم دیا ہے وہ اسی کے علم کی عطا ہے. لیکن جو نبیوں کو علم دیا اس کی دو قسمیں کی اس نے، ایک تو اس نے شریعت کا علم کیا، ایک نبی کی ذات کی فضیلت کا علم کیا. تو جو شریعت اور ایمان کا علم ہے اس میں نبی کبھی نہیں بھولتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس میں نبی کبھی نہیں بھولتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اعاذ باللہ، اللہ اعاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، کہ نبی آج توحید کی بات کر رہا ہے کل کوئی اور بات کرے، توبہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا جو علم ہے وہ ہمیشہ اس کے سامنے مستحضر ہے، موجود ہے، اس میں کبھی سہو بھولنا نہیں ہے.
ہاں انبیاء کو جو علم دیا، ہمارا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے، میں تو انبیاء کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کو بھی جو خدا نے علم دیا ہے اس کی دو قسمیں کی ہے، ایک ایمانیات کا علم دیا ہے، ایک ان کے ذات کی فضیلت کا علم دیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کئی شکیں اور قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو یقیناً یہ مقدمات ہیں، یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں انبیاء کے علم کو جاننے کے، جو میں جسا جسا جب یاد آتے ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں. کہ نبی کے علم کی بھی پھر دو شکیں بنتی ہے، ایک ایمانیات سے متعلق علم، ایک اس کی فضیلت سے متعلق علم، جس سے وہ ظاہر ہو جائے تو قوم اس کے سامنے سرنگو ہو جائے. تو ایمانیات میں نبی کبھی نہیں بھولتا، ایمانیات میں نبی کبھی نہیں بھولتا، یہ بات تو مستحضر ہے، لیکن ہاں فضیلت کی راہوں میں نبی بھولتا نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، موتا امام مالک کی حدیث ہے، فرما میں بھولتا نہیں مجھے خدا بھلاتا ہے، میں بھولتا نہیں مجھے خدا بھلاتا ہے، تاکہ فرق ہو جائے خدا کے علم میں اور نبی کے علم میں، ایک بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا بھولنا ہماری کم علمی ہے، ہمارا بھولنا ہمارا سہو ہماری جہالت کا حصہ ہے، ہمارا سہو ہماری غفلت کا حصہ ہے، ہمارا بھول جانا ہماری کاہلی کا حصہ ہے، ہمارا بھول جانا ہماری علم کے ظرف اور برتن کے مختصر ہونے کا حصہ ہے، ہمارا کسی بات کو بھول جانا ہمارے گناہوں کا حصہ ہے. لیکن انبیاء کاملین کا بھول جانا نہ گناہ ہے، نہ جہالت ہے، نہ سستی ہے، نہ کاہلی ہے، بلکہ ان کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، مزید بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. جس طرح قرآن خود کہتا ہے سنقریوکا فلا تنسا، محبوب ہم تجھے پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں، ایمانیات. مگر جب خدا تجھے بھلا دے، نبی کو کیوں بھلایا جاتا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کو جب بھلا دیا جاتا ہے تو اس میں امت کے لیے راہ نکلتی ہے، امت کے لیے آسانی نکلتی ہے، امت کے لیے تعلیم نکلتی ہے. اس لیے کہ اگر نبی کو نہ بھلایا جائے اور شریعت صرف یاد والی راستے پر چلنا شروع ہو جائے تو ہم جیسا انسان جو بھول بھی جاتا ہے یاد بھی رکھتا ہے، تو بھولنے والی راہ پر شریعت کیسے آئے گی؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یوں ہوا کہ ظہر کا وقت ہمارے علم میں نہیں رہا، نکل گیا. اب قضا پڑھیں، ادا پڑھیں، پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ اگر نبی کی زندگی شریعت ہے اور شریعت کا اجرا صدور نبی کی ذات سے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نبی کے علم پر تانا کرنے سے پہلے اس تفصیل کو دیکھ لیا جائے. اگر نبی کی زندگی صرف یادداشت کی راہ پر چل رہی ہو تو یہ سہو اور ظہور کی راہ جو ہم پر ہوتی ہے، یہاں پر اگر نبی کی تعلیم کا حصہ نہ ملے تو ہم کہاں جائیں؟ ہم سو گئے نماز نکل گئی، ہم کون سی شریعت پڑھیں گے کہ نیند میں اگر نماز نکل جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں؟ تو نبی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے دونوں راہ پر رکھا، جس راہ پر نہ بھولنے والی راہ پر رکھا وہ راہ تھی اللہ کی توحید سے متعلق. کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی توحید کی باتیں بھول جائے، رسالت سے متعلق کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی رسالت کی باتیں بھول جائے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی ایمان کی باتیں بھول جائے. ہاں فروع میں عبادات میں نبی بھولتا نہیں، خدا اسے بھلاتا ہے تاکہ آگے اس کی امت کو عبادت کرنے میں لچک مل جائے، آسانی مل جائے، درستگی مل جائے، واضح ہو جائے. اور نبی جب بھولتا ہے تو وہ بھول بھی اس کی الیاذ باللہ ہماری بھول کاہلی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے، اور کسی چیز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے. انبیاء کی بھول ایسی نہیں ہوتی ہے، انبیاء کی بھول بھی خدا کی یاد میں ہوتی ہے، اس کی یاد بھی خدا کی یاد میں ہوتی ہے. جس طرح حضور نے داتا صاحب علی حجویری، یہ باتیں آپ کو خوش ملاؤں کے پاس نہیں ملے گی، یہ باتیں آپ کو ان کو ملے گی کہ جن کے سینوں پر قرآن نے فیضان ڈال دیا، جن کے سینوں پر حدیث نے فیضان ڈال دیا، اس بر صغیر کے عظیم بزرگ جن کو تمام مکاتب فکر اپنا پیشوا مانتے ہیں، حضور داتا علی حجویری علیہ رحمت، جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کی علمی صلابت کو اور صلاحیت کو اور ان کے علمی رتبے کو سارے لوگ قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے تو اپنے دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے کشف المحجوب پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اس کتاب پر کئی مضامین پر ڈاکٹریٹ ہوا ہے، تو وہ عظیم کتاب داتا علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف، میں آپ سے کہتا ہوں تقریباً ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، کبھی توبہ کا بیان اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کی توبہ، گناہ کچھ کیا نہیں ہے تو توبہ کس بات کی ہے، گناہ کچھ کیا نہیں تو توبہ کس بات کی ہے؟ اس مسئلے کو داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر اٹھایا ہے، جس کی ایک بات صرف میں اختصار کے طور پر یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں کو بھی بھلایا جاتا ہے. پہلی وجہ یہ کہ اللہ اور نبی کے علم میں فرق ہو جائے، علم غیر متناہی اور متناہی میں فرق ہو جائے، علم ذاتی اور علم عطائی میں فرق ہو جائے، علم الہی اور علم رسالت میں فرق ہو جائے، علم خالق اور علم مخلوق میں فرق ہو جائے، لیکن نبی جس چیز میں بھولتا ہے وہ ایمانیات نہیں، وہ عبادات ہوتے ہیں. ہم عبادات میں بھولتے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے. نبی عبادات میں بھولتا ہے خدا کی ذوق اور محبت کی وجہ سے، جس طرح کے داتا صاحب نے خود مسئلہ اس بات کو ذکر کیا کہ ایک دفعہ حضور نے ظہر کی نماز چار کی بجائے پانچ پڑھائی، چار کی بجائے پانچ پڑھائی، اور صحابہ سے کہا کہ جناب مجھ سے اس بات میں سہو ہو گیا، یہ ایک رکعت میری سہو والی تھی. کیا والی تھی؟ بھول والی تھی. ہم اگر پانچ رکعت پڑھتے ہیں تو ہم کپڑا مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یا اپنے گھر میں ہوتے ہیں، یا کہیں اور ہوتے ہیں، تو چار کی بجائے پانچ ہو جاتی ہے. لیکن نبی کی چار کی بجائے پانچ کیوں ہوئی؟ تاکہ ہمیں پانچ ہو جائے تو پڑھنے کا ڈھنگ پتا چلے. ایک بات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور ہمارا پانچویں رکعت میں جانا یہ اپنی غفلت کی وجہ سے ہے. یہ دنیا کی محبت اور ایک عزیز گویا کہ کسی قسم کے وسوسے کی وجہ سے ہے. لیکن نبی کا بھولنا، اور بھولنا دراصل کسی نہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا بھولنا دنیا کی محبت میں ہوتا ہے، نبی کا بھولنا رب کی محبت میں ہوتا ہے. اب حضور جب نماز پڑھ رہے ہیں، یاد الہی میں اس قدر مستغرق ہیں کہ چار کیا پانچ رکعت ہو گئی. جب صحابہ نے کہا کہ حضور پانچ ہوئی، تو حضور نے فرمایا یہ میری آخری رکعت. توجہ چاہوں گا آخری جملہ جو میں یہاں پر بولنا چاہتا ہوں صحابہ کے عقیدے سے متعلق، موطا امام مالک میں ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ آخری رکعت جو میری تھی نا پانچویں، یہ میری بھول تھی. حضرت ابوبکر رونے لگے اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضور مجھے اپنی یہ بھول والی نماز کا ثواب دے دیجئے، مجھے اپنی اس بھول والی نماز کا ثواب دے دیجئے. آپ اندازہ لگائیے کہ شان انبیاء کیا ہوتی ہے. اور صحابہ اکرام نے اس چیز کو سمجھا، حضرت ابوبکر نے سمجھا کہ دراصل یہ سو غفلت کی وجہ سے نہیں، یاد الہی کی وجہ سے ہے. اور یاد الہی کی وجہ سے بھول جانا کتنی بڑی عبادت ہوتا ہے. تو کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ یہ بھولی ہوئی رکعت کا ثواب مجھے دے، کیونکہ میں اگر اپنی ساری عبادتوں کو بھی جمع کر لوں تو یہ ایک رکعت جو آپ کی بھولی ہوئی ہے اس کا میں اجر نہیں پا سکتا. اس لیے کہ ہم دنیا کے لیے بھولتے ہیں، اور نبی کو سہو اور ظہور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہمیں دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ العزیز آگے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کے تحت آئے گی. لیکن زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ پھر آگے کی آیتوں کی میں تشریح کروں گا. لیکن میرا ارادہ آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ العزیز پیر کے دن عمرے کی حاضری کا ہے. پھر انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوا تو اللہ رب العالمین آپ تمام کو بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. یہ فقیر، یہ گندا شخص، یہ گناہگار جو بارگاہ الہ اور بارگاہ رسالت میں حاضری کا قصد رکھتا ہے، میرے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین میرے سفر کو سہل فرمائے، اور مجھے بھی دین پر استقامت دے، اور آپ کو بھی دین پر استقامت دے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد جب میں حاضر ہوں گا تو مزید اس سے متعلق ذات رسالت اور ذات الوہیت کے تقاضے، جو ایک محبت اور ایک صوفیانہ رنگ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.